الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں بو بکر سے کچھ آئینے اس کو وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کربو بلا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. امت مسلمہ کی غیور ماؤں بہنوں اور بیٹیوں, جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینہ کی نسبت سے واقعہ معراج ہمارا موضوع تھا جس پر گزشتہ نشست میں تفصیلی گزارشات عرض کی گئی, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے یہ موضوع ادھورا رہ گیا تھا. آج کی نشست میں اللہ رب العزت نے توفیق ادا فرمائی تو اس موضوع کو پورا کیا جائے گا. گزشتہ نشست میں جو باتیں عرض کی گئی تھی ان کا خلاصہ دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع ہمارے ذہنوں میں اجاگر رہے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے. آپ حضرات گرمی کی شدت میں یہاں پر جمع ہیں, اللہ رب العزت اس گرمی کی شدت کے بدلے میں ہم سب کو جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے اس مجلس کو ذخیرہ آخرت بنائے. گزشتہ نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بڑے بڑے معجزات ملے ان معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جس کو قرآن پاک میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اس آیت میں ذکر کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اور ساری کائنات کے لیے اس چیز کی واضح علامت اور نمونہ ہے کہ لوگ قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر اپنا آج اور اپنا کل سوارتے رہیں اور اپنے لیے راستوں کو ہموار کرتے رہیں اور اپنی آخرت کو بناتے رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی مشکلات اور تکالیف میں گھری ہوئی زندگی نظر آتی ہے, اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ کائنات کو یہ بتلانا مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ یہی ایک بات نکلتی ہے کہ ایمان والوں, یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے, یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے. اس دنیا کا ہنسنا بھی عارضی ہے, اس دنیا کا رونا بھی عارضی ہے, اس دنیا کی صحت بھی عارضی ہے, اس دنیا کی تکالیف بھی عارضی ہیں, اس دنیا کی مال و دولت بھی عارضی ہے, اس دنیا کی شان و شوکت بھی عارضی ہے, اس دنیا کی مملکت اور سلطنت بھی عارضی ہے, اس دنیا کی آل و اولاد بھی عارضی ہے. یہ ساری دنیا ختم ہو جانے والی ہے. اس دنیا میں ہر انسان کی حیثیت اس غبارے جیسی ہے جو چند دن تک فضاؤں میں اڑتا ہے, اس کے بعد اس کو فضاؤں کا کوئی جھونکا یا کوئی ہواؤں کا کوئی کانٹا اس کو ختم کر دیتا ہے. ایسے ہی انسان کی زندگی بھی اچانک ختم ہو جاتی ہے. پوری دنیا میں یہ نشانیاں ہر دن نظر آتی ہیں. کوئی شخص گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلا, ختم ہو گیا. کوئی شخص گھر سے شادی کے لیے نکلا, ختم ہو گیا. کوئی شخص گھر سے کمانے کے لیے نکلا, ختم ہو گیا. کسی نے اپنے گھر والوں کو کہا میں شام تک واپس آؤں گا, لیکن اس کو وہ شام نصیب نہ ہوئی. کسی نے گھر میں کہا کہ میں صبح تک گھر میں واپس آ جاؤں گا, لیکن وہ صبح اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوئی. ہر طرف یہی نمونے اور یہی مثالیں موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا والوں, یہ دنیا تمہارے لیے عارضی ہے, یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. اس دنیا کے بعد ایک بہت بڑی دنیا ہے, اس دنیا کے بعد کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے. اس دنیا کی ساری زندگی قبر کی ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتی. ہر انسان کو کروڑوں سال تک قبر میں زندگی گزارنا ہے. قبر کے بعد حشر کا میدان ہے, حشر کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں, اور پھر اس جنت اور جہنم میں جانے کے بعد یہ زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے. پھر وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص جہنم میں جائے گا تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہوگا. کوئی جنت میں جائے گا تو اس کو بھی دنیا کی نعمتیں جس نعمتوں کے بدلے میں جنت کی جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی, کبھی ختم نہ ہونے والی وہ نعمتیں ہوں گی. جنت کی زندگی, جنت کی نعمتیں, جنت کا سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ والا ہوگا. اور اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو علی ان صلات اللہ غالیہ, کہ اپنی دنیا کی زندگی کو سوار لو, اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنا لو, اپنی دنیا کی زندگی میں رب کو راضی کر لو. اس لیے کہ یہ کائنات کسی سے وفا کرنے والی نہیں. آج انسان دنیا میں گناہ کرتا چلا جاتا ہے, کوئی یاروں کے لیے دوستوں کے لیے گناہ کرتا ہے, کوئی مجلسیں سجانے کے لیے گناہ کرتا ہے, کوئی رشتہ داروں کے لیے گناہ کرتا ہے, کوئی اپنی ناک اور عزت کے لیے گناہ کرتا ہے, کوئی اپنی اولاد کے لیے گناہ کرتا ہے. جس کسی کو حرام کماتا ہوا دیکھو پوچھو تو کہے گا اپنی اولاد کا مستقبل بنانا ہے. کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھو تو کہے گا اپنی زندگی میں عزت کمانی ہے. کسی کو دنیا میں مجلسوں میں بیٹھ کر کہکے لگاتے ہوئے غیبتیں کرتے ہوئے دیکھو تو پتہ یہی چلے گا کہ دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنی تھوڑی سی تعریف کروانی ہے. لیکن دیکھ لو, نہ تو یہ یار کام آنے والے, نہ یہ دوست کام آنے والے, نہ یہ اولاد کام آنے والی. ہاں اسی اولاد جس کو انسان پال پال کر بڑا کرتا ہے, اسی اولاد کے ہر گناہ کو, ہر نافرمانی کو مائیں برداشت کرتی ہیں, بہنیں اپنے بھائیوں کی بغاوتوں کو برداشت کرتی ہیں. لیکن وقت وہ ضرور آتا ہے کہ یہی اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو انگلی پکڑ کر گھر کے دروازے سے باہر نکال کر کھڑا کر دیتی ہے. یہی بھائی جائیداد کی خاطر اپنی بہنوں کو قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی دنیا کی مال و دولت انسان کو ایسا وحشی اور درندہ بنا دیتی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو قتل کرتا ہے, اپنے ماں باپ کے مرنے کی دعائیں کرتا ہے, اپنے بھائی بہنوں کو قتل کرتا ہے. ہاں یہی دنیا ہے, یہی مال و دولت ہے کہ جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا دولت کے ذریعے سے قاتل خریدے جاتے ہیں, دوستوں کو دشمن بنایا جاتا ہے, بھائیوں کو بھائیوں کے خلاف لڑایا جاتا ہے, تب یہ دولت اپنا اثر دکھاتی ہے کہ ایک بھائی کھڑا ہوا ایک دوست کھڑا ہوا ایک راستے میں چلنے والا اپنا رفیق سفر کھڑا ہوا بندوقیں اٹھاتا ہے گولیاں چلاتا ہے ہاں اس کو دنیا ملتی ہے لیکن یہ دنیا ان کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتی ایک دن آتا ہے کہ یہی قاتل بھی مقتول بن جاتے ہیں اور قبروں کے اندر جنازے ان کے بھی دفن ہو جاتے ہیں ہر کسی کا جنازہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے خیر واقعہ کربلا چل رہا تھا واقعہ معراج چل رہا تھا اور واقعہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دکھلایا گیا تاکہ وہ امت کو بتلا سکیں کہ امت کے لوگوں میں سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں میں نے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے واقعہ معراج رجب المرجب میں واقع ہوا 27 رجب کو ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے آرام فرما رہے ہیں چھت پھٹتی ہے حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں لے جایا جاتا ہے حدیم شریف میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چیر کر آپ کا دل مبارک دھویا جاتا ہے ختم نبوت آپ کے کندھوں کے درمیان لگائی جاتی ہے اس کے بعد ایک سواری لائی جاتی ہے جس سواری کو براق کہا جاتا ہے سفید رنگ کی یہ سواری ہے جو خچر سے چھوٹی ہے اور حمار سے تھوڑی سی بڑی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سواری پر سوار کیا جاتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصا کا سفر کروایا اس سواری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے ہیں حضرت جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار ہو جاتے ہیں سفر شروع ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ایک ایسی جگہ پر اترتی ہے جہاں پر کھجوریں ہیں جہاں پر کھجوروں کے باغات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر اتر کر نوافل ادا کرتے ہیں حضرت جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ وادی یثرب ہے یہ مدینۃ المنورہ کی پاک سرزمین ہے اللہ رب العزت ہم سب کو مدینۃ المنورہ کی زیارت نصیب فرمائے مدینۃ المنورہ کی مٹی نصیب فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں اتر کر دو نوافل ادا کیے پھر سواری پر سوار ہو گئے سواری آگے روانہ ہوئی کچھ آگے جا کر ایک اور جگہ پر اتری جس کو وادی سینا کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر بھی دو نوافل ادا فرمائے اور حضرت جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ شجر موسیٰ ہے یہ وادی سینا ہے یہ وہ درخت ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت کلام فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت ہم کلام ہوا کرتے تھے یہ مبارک سرزمین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر بھی دو نوافل ادا کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے چل پڑی لیکن اللہ کی بندیوں ذرا دیکھو تو صحیح یہ شجر موسیٰ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ درخت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے اور موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب ملا کہ یہ اللہ سے کلام کرنے والا ہے لیکن قربان جاؤں امت محمد پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کا یہ احسان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو صرف ایک درخت ملا کہ جس سے اللہ رب العزت کا کلام ہوتا تھا لیکن پیارے محمد کی امت کے ہر فرد کو قرآن پاک ملا کہ امت کا ہر فرد قرآن پاک پڑھتا رہے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا رہے امت کا ہر فرد قرآن پاک کے اوراق کو کھولے اور اللہ رب العزت سے کلام کرنا شروع کر دے وہ کلیم اللہ بن جائے وہ اللہ رب العزت سے کلام کرنے والا بن جائے واقعہ مختصر کرتا ہوں سواری آگے بڑھی ایک اور جگہ پر جا کر اتری وادی مدین میں اتری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے, جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا یہ وادی مدین ہے, حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے. یہاں پر بھی دو نوافل ادا کیے گئے. سواری آگے روانہ ہوئی, بیت اللحم میں اتری, فلسطین کے قریب اتری, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر اتری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نوافل ادا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ, حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا گیا بیت اللحم ہے. یہاں پر اللہ کی ایک پیاری بندی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے, وہ بندی مریم تھی. اللہ رب العزت کی پیاری بندی تھی. جب کوئی بندی اللہ کو پیاری ہو جائے, اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دے, اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے والی بن جائے, تو وہ آسیہ بن جاتی ہے, فرعون کی بیوی بن جاتی ہے, جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے, جس کی دعا قرآن نقل کرتا ہے. رب ابنی عندک بیت فی الجنہ, ربا مجھے جنت کے اندر ایک گھر دے دینا. وہ بندی اگر پیاری بن جائے تو وہ مریم بن جاتی ہے, جس کے لیے قرآن کے اوراق میں پورے پورے رکوع اترتے ہیں, پوری پوری سورتیں اترتی ہیں. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. یہ حضرت مریم علیہ السلام ہے, اللہ کی پیاری بندی ہے. اللہ کو اس جگہ سے اتنی محبت ہے کہ پیارے نبی کو وہاں پر اتار دیا. اللہ کے نبی نے وہاں اتر کر نوافل ادا کیے. سواری یہاں سے بھی چل پڑی, بیت المقدس میں جا کر اتری. بیت المقدس وہ قبلہ اول جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہے. سواری وہاں پر اترتی ہے. وہاں پر جب سواری اتری, وہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل ادا کیے. دیکھو اللہ کی بندیوں, پیارے حبیب نے زمین کے جس حصے پر بھی جا کر قیام فرمایا, جہاں پر بھی اللہ کے نبی کے پاؤں پڑے, وہاں پر اللہ کے نبی نے نوافل ادا کیے تاکہ زمین کو اپنے سجدے کا گواہ بنا لے, تاکہ زمین پر سجدہ دے. اور بتا دیا کہ اللہ کے بندو, جہاں بھی جایا کرو, جس گھر میں جاؤ, جس قریا میں جاؤ, جہاں کہیں بھی سفر پر جاؤ, جا کر نوافل ادا کیا کرو اور زمین کو اپنے سجدوں کا گواہ بنا لیا کرو, تاکہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اس زمین کو حکم دیں گے یوم الدین تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها, اے زمین اپنے راز اگل, اے زمین اپنے اوپر ہونے والے کارناموں کو بتا, تب زمین یہ بتائے کہ اللہ کے اس بندے نے مجھ پر سجدے کیے تھے, مجھ پر نوافل ادا کیے تھے. یہ زمین گواہیاں دے. اس لیے نوافل پڑے گئے. اس کے بعد بیت المقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارواح کو وہاں پر جمع کیا گیا, تمام فرشتوں کو جمع کیا گیا. کسی نے اذان کہی, پھر اقامت کہی گئی, پھر جب نماز پڑھانے کا وقت آیا تو پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کا منصب ملا. آپ نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی, نماز کے بعد خطبہ دیا. خطبے کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تعریفیں کی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کی اور آپ کو سلام عرض کیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے. مسجد اقصی تک کا سفر, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے, اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کے سفر کو, اور سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو, اور اللہ رب العزت کے حضور, اللہ رب العزت کی درگاہ میں اور دربار میں حاضری تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. اب معراج شروع ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں, آسمان اول پر پہنچتے ہیں, آسمان کے دروازوں پر دستک دی جاتی ہے. آج لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ مولوی آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں, یہ قرآن و حدیث سے آسمانوں کی باتیں سناتے ہیں. ہمیں تو صرف یہی دنیا کی زندگی نظر آتی ہے, اس سے آگے آسمان کیا ہے, آسمانوں سے اوپر کیا ہے, اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. لیکن جاؤ, جا کر آج کے سائنسدانوں سے پوچھو, آج کل کے سیارتوں میں ریسرچ کرنے والوں سے جا کر پوچھو کیا ان کو فضاؤں میں اتنے بڑے بڑے کہکشاں نظر نہیں آ رہے کہ جن کہکشاؤں میں ہزاروں سیارتیں ہیں اور ان سیارتوں میں سے ایک ایک سیارہ زمین سے گیارہ گیارہ گنا بڑا ہے آج جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بندیوں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو رب جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دے گا کہ جس درخت کے سائے کے نیچے 100 سال تک گھوڑا بھاگتا رہے گا تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا تو لوگ ہنستے ہیں کہ یہ مولوی کہاں کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان ارض اللہ واسعہ اللہ رب العزت کی کائناتیں بہت وسیع ہیں جس رب نے بنایا ہے جس رب نے ماں کے 6 انچ کے پیٹ میں انسان کو جنم دیا اور ساری کی ساری کائنات اس ماں کا پیٹ تھا تب انسان کو اگر کوئی کہتا کہ اے انسان تو نے ماں کے پیٹ میں دنیا میں جانا ہے جس دنیا میں بڑے بڑے درخت ہیں جس دنیا میں بڑی بڑی سڑکیں ہیں تو انسان کو یقین نہ آتا لیکن یہ انسان اس دنیا میں آیا اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے درخت اتنے بڑے بڑے شہر اتنی بڑی بڑی سڑکیں اب اس انسان نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا لیکن رب نے کہا کہ اس کو سب کچھ مت سمجھ تیری آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بعد تیرے لیے بڑی بڑی دنیا پڑی ہے بڑی بڑی کائناتیں پڑی ہیں رب نے وہ کائناتیں اپنے پیارے حبیب کو دکھلائی پیارے حبیب آسمان اول تک پہنچے آسمان اول کے دروازوں کو کھٹکھٹایا گیا آسمان کے دروازوں پر موجود پہرے داروں نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کون ہے جبرائیل امین نے کہا میں ہوں اور میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا اور سجایا گیا ہے فرشتوں نے دروازے کھول دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا سلامتیاں پیش کی گئی آج کی خدمت میں سلام عرض کیے گئے دروازے کھول دیے گئے اہلن وسالن مرحبا کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکرا اٹھتے ہیں اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں حضرت جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل ابا محترم کی یہ حالت کیوں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے حبیب حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب اللہ رب العزت نے جنتیں بنائی ہیں جب یہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا اٹھتے ہیں کہ ان کی اولاد کو ان جنتوں میں داخل کیا جائے گا اور جب اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر جہنم کی ہولناکیاں ہیں جہنم کے اندھیرے ہیں جہنم کے گڑھے ہیں جہنم کی آگ ہے جہنم کے سانپ اور بچھو ہیں تب ان کا دل بیٹھ جاتا ہے اور یہ رونے لگ جاتے ہیں کہ میری اولاد کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کو ملنے کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے دوسرے آسمان پر بھی دروازے کھولے گئے سلامتیاں عرض کی گئی آلن بسالن کہا گیا اس آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آسمان دوم سے آسمان سوم کی طرف آسمان ثالث کی طرف تیسرے آسمان کی طرف سفر ہوا تیسرے آسمان کے دروازے کھولے گئے سلامتیاں عرض کی گئی اس آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کہا کہ کیا پیارے ہیں یوسف علیہ السلام اور فرمایا کہ کائنات کے حسن کا بہت بڑا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا لیکن کائنات میں انسان اپنے حسن پر اعتراض ہے انسان اپنے مال و دولت پر اعتراض ہے لیکن یہ تمام چیزیں انسان کے لیے آزمائشیں بن جاتی ہیں ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ان کے لیے آزمائش بن گیا کہ ان کو دنیا میں جیلوں کی زندگی گزارنی پڑی اپنے بھائیوں نے ان کو فروخت کیا حضرت جیلوں میں رہے اسی طریقے سے مصر کے بازاروں میں بیچے گئے لیکن اللہ کے پیارے حبیب تھے اللہ کے پیارے نبی تھے اللہ نے دنیا میں تکلیفیں دی لیکن دیکھو تو صحیح اللہ نے کیسا پیارا مقام دیا کہ تیسرے آسمان پر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت نے تیسرے آسمان پر بڑے بڑے محلات حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کیے ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو گئی چوتھے آسمان کی طرف سفر ہوا چوتھے آسمان کے دروازوں پر دستک دی گئی آسمان کے دروازے کھولے گئے سلامتی عرض کی گئی اور اس چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے پانچویں آسمان کے دروازے کھولے گئے سلامتی عرض کی گئی حضرت ہارون علیہ السلام سے ان سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان کی طرف سفر ہوا چھٹے آسمان کے دروازے کھولے گئے سلامتی عرض کی گئی اور اس آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر سفر ہوا ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے وہاں پر جا کر دیکھا کہ ساتویں آسمان پر ایک بیت معمور ہے زمین پر جہاں پر بیت اللہ شریف ہے بیت اللہ سے اگر ایک خط کھینچا جائے اور اس کو آسمانوں کی طرف لے جایا جائے تو وہ خط سیدھا کا سیدھا بیت معمور کی طرف جاتا ہے بیت اللہ شریف کے محاذات میں اللہ رب العزت ہم سب کو بیت اللہ شریف کا طواف اور زیارت نصیب فرمائے حجر اسود کے بوسے نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کے محاذات میں آسمانوں پر بیت معمور ہے ساتویں آسمان پر اللہ رب العزت کا گھر ہے اور اس بیت معمور کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور بیت معمور کا طواف فرشتے کر رہے تھے اور یہ بیت معمور کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں اور قیامت تک فرشتے کرتے رہیں گے اور اللہ رب العزت کے اتنے فرشتے ہیں کہ ایک فرشتہ جب ایک طواف کر لے گا تو قیامت تک دوبارہ اس کو طواف کرنے کا موقع نہیں ملے گا بیت معمور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر اس سفر کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آسمانوں کی سیریں کرائی گئی اور جنت اور جہنم اور عالم برزخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا گیا اس برزخ کے ہولناک حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلائے گئے آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جہنم سے مت ڈرایا کرو دل کانپ جاتے ہیں اور اللہ کے بندو ذرا قرآن اٹھا کر دیکھو پیارے حبیب کے آنسو جا کر دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی تاریکیوں میں سستیاں جا کر سنو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے غم اور آلات جا کر پڑھو صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھو قرآن پاک اٹھا کر دیکھو ہر صورت میں تمہیں جہنم کا ذکر ملے گا ہر دوسرے رکوع میں تمہیں قیامت کا ذکر ملے گا اس لیے کہ انسان کا ایمان کمزور ہے انسان دنیا کی رنگینیوں میں دنیا کی مستیوں میں دنیا کے جوش و خروش میں دنیا کے اندر انسان کبھی ہوش میں اور کبھی مدہوشی میں دنیا میں انسان کبھی مال و دولت کے نشے میں کبھی عزت اور کبھی مرتبے کی شان و شوکت میں رب کو بھول جاتا ہے کبھی عیش میں رب کو بھولتا ہے کبھی تیش میں رب کو بھلا دیتا ہے لیکن یہ قرآن بار بار انسان کو پکڑ کر واپس رب کی طرف لے کر آتا ہے رب کی طرف بلاتا ہے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عالم ارواح اور عالم برزخ کے حالات دکھلائے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر امت کو بتلایا کہ اے لوگوں میں وہ سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا ہے فرمانے لگے میں نے دیکھا میں ایک ایسی قوم پر سے گزرا جس قوم کو اللہ رب العزت نے جن کے ہاتھوں کے ناخنوں کو بڑا بڑا کر دیا ہے اور ان ناخنوں کو لوہے اور تانبے کا بنا دیا ہے اور ان لوگوں کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ ان لوہے اور تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچتے ہیں اپنے سینوں کو نوچتے ہیں اپنے جسم کا گوشت نوچتے ہیں اور اپنے جسم کو بالکل نوچ نوچ کر ہڈیوں تک گوشت نوچ لیتے ہیں پھر رب ان کے جسموں پر دوبارہ گوشت اگا دیتا ہے پھر ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو نوچتے ہیں اپنے جسم کو بھنگوڑتے ہیں اپنے جسم کو کاٹتے ہیں پوچھنے لگے جبرائیل امین سے پوچھا پیارے حبیب نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کیا کرتے تھے جن کی مجلسیں اور جن کی نشستیں غیبت سے بھری ہوتی تھی, جن جو غیبتیں کر کر کے اپنی راتیں گزار دیا کرتے تھے, اس کی غیبت اس کی غیبت, فلاں کی غیبت اس کی غیبت, جنہوں نے رشتہ داریوں کو تباہ و برباد کر دیا, جنہوں نے آپس کے رشتے کو, آپس کی اقارب داریوں کو, آپس کی محبتوں کو, آپس کی الفتوں کو تباہ و برباد کر دیا, جن کی زبان سے اور جن کی آنکھوں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی, یہ زندگی میں غیبتیں کیا کرتے تھے. آج اللہ رب العزت نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے اس جگہ سے چلے گئے. آگے دیکھا کہ ایک قوم ہے, اس قوم کے لوگ ہیں, عورتیں اور مرد ہیں کہ جن کو پتھر کے لقمے بنا کر کھلائے جا رہے ہیں, جن کو پتھر بڑے بڑے پتھر ہیں, اور فرشتے ہاتھوں میں گرد لے کر اور ہاتھوں میں کوڑے لے کر کھڑے ہیں اور ان کے جسموں پر مار رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ ان پتھروں کو, اور وہ ان پتھروں کو کھانے پر مجبور کیے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا, یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں سود خوریاں کیا کرتے تھے, جو دنیا میں سود لے لے کر کھایا کرتے تھے, جن کو دنیا میں سود کھانے پر بڑا فخر ہوا کرتا تھا, جو ہر چیز سود پر لے لیا کرتے تھے, جن کو ان کے گھروں میں بیٹھ کر کہا جاتا تھا کہ تمہیں سوئی سے لے کر جہاز تک لینا ہے, تمہیں بینکوں سے سود پر مل جائے گا, اور جو بینکوں کے پاس جا کر اور قرضوں پر لے کر سود خوریاں کیا کرتے تھے, آج ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے بھی روتے ہوئے گزر گئے, ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا, ان کے سروں پر پتھر مارے جا رہے تھے, اور فرشتے مار مار کر ان کے سر کچل دیتے تھے, پھر ان کے سر برابر کر دیے جاتے, پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے, جن کو مسجد سے آزان کی آواز آتی تھی, جن کو مسجد سے آواز آتی تھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح, لیکن ان کے گھر کے کپڑے ناپاک ہوا کرتے تھے, ان کے جسم کے کپڑے ناپاک ہوا کرتے تھے, اور وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. آج ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے قوم کے پاس سے گزرے کہ جن کی شرم گاہوں پر چیتڑے لٹک رہے تھے, اور جن کے لیے زری اور زرکون یعنی بڑے بڑے پتھر اور بہت بڑے بڑے کانٹے اور کانٹے دار درخت جن کے لیے بچھائے گئے تھے, اور فرشتے ان کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ ان کانٹوں کے درختوں کو کھائیں اور ان پتھروں کو کھائیں, اور ان کانٹوں سے ان کے جسموں کو چیرا جا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حالت دیکھ کر رونے لگے اور جبرائیل امین سے پوچھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا, یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکات ادا نہیں کیا کرتے تھے, جن کو رب نے زیور دیے تھے, جن کو رب نے مال و دولت دیا تھا, لیکن یہ ان کی زکات ادا نہیں کیا کرتے تھے. آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے بھی چلے گئے. آگے جا کر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے بہت مزیدار قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں, بہت خوشبودار قسم کی ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں, لیکن انہی خوشبودار کھانوں کے ساتھ, انہی خوشبودار ہانڈیوں کے ساتھ بہت ہی بدبودار قسم کے اور دنیا کے ایسے بدترین کھانے رکھے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کھانوں میں سے اگر کوئی ایک کھانا اس دنیا کے آسمان اور زمین کے درمیان ڈال دیا جائے تو پوری دنیا کی سزا, پوری دنیا کی فضا اور ہوا اتنی بدبودار ہو جائے کہ سانس لینا محال ہو جائے, دنیا والوں کے لیے زندہ رہنا محال ہو جائے. ایسے کھانے رکھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ان بدبودار چیزوں کو کھائیں اور ان بدبودار چیزوں کو اپنے منہ میں ڈالیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے. جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کو دنیا میں اللہ رب العزت نے حلال شوہر اور حلال بیویاں دی تھی, لیکن یہ گھروں میں حلال ہونے کے باوجود حرام کاریاں اور بدکاریاں کیا کرتے تھے, اپنے منہ کالا کیا کرتے تھے. آج ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے یہاں سے چلے گئے. آگے گئے تو دیکھا امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی کینچیاں دی گئی ہیں, اور ان کینچیوں کے ساتھ وہ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں, اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں. اور جب وہ اپنے ہونٹوں اور زبانوں کو کاٹ دیتے ہیں, پھر رب ان کے ہونٹ اور زبانیں پیدا فرما دیتا ہے, اور پھر وہ ان کو کاٹنے لگتے ہیں. اس دردناک عذاب میں مبتلا ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل مجھے بتاؤ یہ کون لوگ ہیں. جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ غائب, آپ کی امت کے وہ مبلغ, آپ کی امت کے وہ معلم, آپ کی امت کے وہ مدرس ہیں جو لوگوں کو دعوتیں دیا کرتے تھے, جو لوگوں کو دین کا راستہ بتلایا کرتے تھے, جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے, جو لوگوں کو بڑے بڑے بیانات اور بڑی بڑی تقاریر کیا کرتے تھے, لیکن ان کی اپنی زندگیاں عمل سے خالی تھی, ان کی زندگیوں میں عمل نہیں تھا. جو کچھ کہا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, یہ جو کچھ اپنی زبانوں سے کہا کرتے تھے اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے, آج رب نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. آج رب نے ان کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ کاٹو اپنی زبانوں کو, کاٹو اپنے ہونٹوں کو. تمہارے یہ ہونٹ بڑے چلا کرتے تھے, تمہاری یہ زبانیں بڑی تیز و اثر خاص چلا کرتی تھی, لیکن آج اپنے ہاتھوں سے کاٹو اور کاٹتے چلے جاؤ, کاٹتے چلے جاؤ, رب تمہیں معاف نہیں کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے, دیکھا کہ امت کی خوبصورت اور جوان عورتیں ہیں جن کو جہنم میں لٹکا دیا گیا ہے, ان کے بالوں میں, ان کے سروں میں زنجیریں ڈال کر جہنم میں الٹا لٹکایا گیا ہے. پیارے حبیب کی دھاڑیں نکل گئی. پوچھا جبرائیل کون ہے, فرمانے لگی پیارے حبیب یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بال غیر محرم مردوں کو دکھایا کرتی تھی, جن کے سر دوپٹوں سے خالی رہتے تھے, جن کے سر کے بالوں کو ان کے غیر محرم دیکھا کرتے تھے, جن کو اپنے بالوں کے ریشمی ہونے پر, اپنی زلفوں کی سیاہی پر, اپنے بالوں کی وسعتوں پر بڑا ناز تھا, جو لوگوں سے تعریفیں کیا کر کرتے تھے, لوگوں کی تعریفیں حاصل کر کے خوش ہوا کرتے تھے, طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے, مجھے تو سن کے بھی کار بھی معلوم ہوتی ہے. یہ وہ عورتیں تھی جو اپنے بال غیروں کو دکھایا کرتی تھی, آج ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا. پیارے حبیب نے اپنی آنکھیں گھما لی, آگے گئے دیکھا تو کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو ان کی زبانوں سے, ان کی زبانوں میں توپ ڈال کر, ان کی باتوں میں زنجیریں ڈال کر ان کو جہنم میں لٹکا دیا گیا ہے. پیارے حبیب نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون سی عورتیں ہیں, کہا یہ وہ عورتیں ہیں جن کی زبانیں بہت دراز تھی, جن کو اپنی چرب زبانی پر, جن کو اپنی لمبی زبانوں پر ناز تھا, جو دن رات بس باتیں کیا کرنا, اس پر بات اس پر بات, پٹر پٹر جن کی زبانیں چلا کرتی تھی, جن کو اس بات پر بہت ناز تھا کہ جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ ہماری زبان پر ہوتا ہے, جن کو رب نے زبانیں دی تھی رب کے کلمے کے لیے, جن کو زبانیں دی تھی رب نے اپنی حمد و تحمید کے لیے, جن کو رب نے زبانیں دی تھی قرآن پڑھنے کے لیے, جن کو رب نے زبانیں دی تھی پیارے حبیب کے نغمات پڑھنے کے لیے, انہوں نے دن رات اپنی زبانوں کو چلایا, دن رات اپنی زبانوں سے گندے لطیفے سنائے, دن رات اپنی زبانوں سے بدخوئیاں کی, دن رات چہکے لگائے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. او اللہ کے بندو قرآن کہتا ہے مت ہنسو اتنا, مت ہنسو تمہیں رونا پڑے گا, زیادہ ہنسا مت کرو, اس لیے کہ پیارے حبیب نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا انسان کے جسم کو, انسان کی روح کو کمزور کر دیتا ہے. مت ہنسو زیادہ, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. رویا کرو, رب سے ڈرا کرو, رب کی جہنموں سے ڈرا کرو. پیارے حبیب آگے چلے, دیکھا کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ہاتھوں کو ان کی پیشانیوں سے باندھ دیا گیا اور ان کے بازوؤں کو اور ان کی ٹانگوں کو ان کے سینوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور ان کو جہنم میں لٹکا دیا گیا. پیارے حبیب نے پوچھا کون ہے, بتایا گیا دنیا میں پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی. بچوں نے پیشاب کر دیا, بستر خراب ہو گئے, اپنے کپڑے خراب ہو گئے, دن رات ناپاکی کا پتہ نہ ناپاکی کا پتہ, بس دن رات پیشاب ہے, پخانا ہے, نجاستیں ہیں اور ان میں لکڑی ہوئی پڑی ہیں. آج رب نے ان کو اس انداز میں جہنم میں لٹکا دیا. پیارے حبیب آگے چلے, دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کے چہرے خنزیروں کی طرح بنا دیے گئے ہیں اور ان کے بدن گدھوں کی طرح بنا دیے گئے ہیں اور ان کے جسموں کے ساتھ سانپ لپٹے ہوئے ہیں اور ان کو ڈس رہے ہیں. خدا کی قسم کچھ جھوٹ نہیں ہے, خدا کی قسم پیارے حبیب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس لیے تو دھاڑے مارتے ہوئے آئے. اور حضرت فاطمہ کو بتایا تو وہ بھی رونے لگی, ان کی آنکھوں کے بھی آنسو ختم ہو گئے. پوچھا جبرائیل کون لوگ ہیں, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ عورتیں ہیں جو نماز کا مذاق اڑایا کرتی تھی, جن کو کوئی کہتا تھا اللہ کی بندیوں نماز پڑھو, وہ کہتی تھی ہم تو دل کی بڑی صاف ہیں, ہمارا دل بڑا صاف ہے, ہمارے دل میں کوئی منافقت نہیں ہے, نماز کا مذاق اڑایا کرتی تھی. پیارے حبیب آگے چلے, دیکھا جہنم کی ایک گھاٹی ایک وادی ہے جس میں عورتیں بھری ہوئی ہیں اور کتوں کی شکل ان کی بنا دی گئی ہے اور ان کے جسموں میں آگ کو داخل کیا جا رہا ہے, پھر ان کے جسموں سے آگ کو نکالا جا رہا ہے. پیارے حبیب نے پوچھا جبرائیل کون ہے, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حسد کیا کرتے تھے, اس سے حسد, اس سے حسد, کسی کے پہناوے سے حسد, کسی کے گھر کے سے حسد, کسی کی عزت سے حسد, حسد کسی کی اولاد سے حسد, کسی کی رشتہ داری سے حسد, کسی کی محبت سے حسد, کسی کے دین سے حسد, کسی کی دنیا سے حسد, کسی کی عزت سے حسد, کسی کی شہرت سے حسد, دن رات لوگوں سے جلا کرتے تھے, حسد کیا کرتے تھے. آج دیکھو ان پر یہ عذاب مسلط کر دیا گیا. اور اللہ کی بندیو واپس آ جاؤ, اور اللہ کے بندو قرآن کی طرف آ جاؤ, یہ قرآن میرے لیے بھی ہے, یہ تقریریں کرنے والوں کے لیے بھی ہے, یہ تقریریں سننے والوں کے لیے بھی ہے, یہ خود کو دیندار کہنے والے دین کے ٹھیکے داروں کے لیے بھی ہے, یہ دین سے دور رہنے والوں کے لیے بھی ہے. کسی کو پتا نہیں ہے کس کا کیا حشر ہوگا, کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کہ کون کدھر جائے گا, کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. اے کم عقل, اے کم عقل, کس کو کیا خبر ہے کہ کس کا کیا ہوگا, جب عمل تولے جائیں گے, جب عمل میزان پر رکھے جائیں گے, جب ترازو میں عمل تولے جائیں گے, جب جنت اور جہنم کو سامنے لایا جائے گا. کوئی پتہ نہیں ہے تقریریں کرنے والے کہاں ہوں گے, تقریریں سننے والے کہاں ہوں گے, کسی کی ذات مقصد نہیں ہے. رب ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رب ہم سب کی جہنم کی گھاٹیوں سے حفاظت فرمائے. تھوڑی سی تھوڑی سی گرمی ہے بجلی چلی جاتی ہے مرنے کو آ جاتے ہیں برداشت نہیں ہوتا. لیکن دیکھو تو صحیح کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں, ایک لمحے کے لیے یاد نہیں آتا کہ جہنم میں کہاں جائیں گے, قبر میں کون سے پنکھے لگیں گے, قبر میں کون سی ہوائیں آئیں گی. واپس آ جاؤ, میں بھی آ جاؤں تم بھی آ جاؤ, واپس آ جاؤ رب کی طرف. رب نے زندگیاں دے دی ہیں, پتہ نہیں کل کس کو نصیب ہوگی, پتہ نہیں اگلا دن کس کو ملے گا. کرو رب سے توبہ, مانگو رب سے اس کی مغفرت. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ النرد والسماء والارض. واپس آ جاؤ رب کی طرف, دیکھو ان جہنم میں لٹکے ہوئے لوگوں کو, دیکھو ان جہنم میں مارے کھاتے ہوئے لوگوں کو, دیکھو جہنم میں جلتے ہوئے ان خوبصورت چہروں کو, یاد کرو ان خوبصورت چہروں کو جو ہم سے چلے گئے, آج قبروں میں تنہا پڑے ہوئے ہیں. یاد کرو ان کو جو کل تک ہمارے ساتھ تھے. اپنی موت کو قریب سے دیکھو, کتنی قریب آ چکی موت, ہر آنے والا لمحہ کتنا قریب لے گیا ہمیں موت کے. واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ پیارے حبیب. آسمانوں کی سیریں کرتے ہوئے ایسی جگہ پر پہنچے جس کو شریف الاقلام کہا جاتا ہے, جہاں پر لوگوں کے اعمال لکھے جا رہے ہیں, لوگوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے. پیارے حبیب نے فرمایا میں نے دیکھا وہاں پر فرشتے لکھ رہے تھے اور ان کے قلم چلنے کی آوازیں آ رہی تھی. ہاں عمل لکھے جا رہے ہیں, سب کے عمل لکھے جا رہے ہیں, ہر کسی کو اس کی کتاب پکڑا دی جائے گی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ. اعمال دیے جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور جس کو اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دے دی گئی. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. ربا مجھے میری کتاب نہ دی جاتی, مجھے میرے اعمال نہ بتائے جاتے. مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. انسان روئے گا اور کہے گا کیا ہوا اس کتاب کو کہ اس نے تو کچھ نہ چھوڑا, نہ ذرہ چھوڑا, نہ بڑا چھوڑا, نہ چھوٹا چھوڑا, نہ بڑا چھوڑا, اس نے تو کچھ نہ چھوڑا. وہ شریف الاقلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ پر بھی لے جایا گیا. وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے. ایک بیری کا درخت جس پر بڑے بڑے بیر لگے ہوئے, بڑا خوبصورت درخت, وہاں تک پہنچے. جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا, اس سے آگے میرے پروں کی پرواز بھی نہیں ہے. پیارے آقا کو ایک سبز رنگ کے تخت پر, ایک سبز رنگ کی مخملی مسند پر بٹھا کر سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ کی طرف لے جایا گیا, اللہ رب العزت کے حضور لے جایا گیا, جس کو قرآن نے بڑے پیارے انداز میں کہا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. دیکھو پیارے حبیب کی پروازیں کہ آسمانوں پر گئے, آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر گئے, اب اپنے رب کے اتنے قریب ہو گئے. فکان قاب قوسین او ادنا, جیسا کہ تیر اور کمان قریب قریب ہوتے ہیں, ایسا ہی پیارے حبیب رب کے قریب ہو گئے. رب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, سر بسجدہ ہوئے, رب نے پیارے حبیب کی تعریفیں کی. پیارے حبیب کو کہا کہ آپ کی امت بھی بڑی خوش نصیب, آپ بھی بڑے خوش نصیب, میں نے ساری کائنات آپ کے لیے بنائی, سب کچھ آپ کے لیے بنایا گیا. آج رب کا دیدار ہوا, رب نے بڑی بڑی تعریفیں کی, پیارے حبیب نے بھی رب کی تعریفیں کی, اور پھر رب کے دربار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین تحفے دیے گئے. وہ تین تحفے کیا تھے؟ پہلا تحفہ نماز کا تحفہ تھا. پیارے حبیب کو 50 نمازیں دی گئی امت کے لیے, دن رات پڑھنے کے لیے 50 نمازیں. دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات, للہ ما بالسماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. یہ آیات تحفہ دی گئی. تیسرا تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دیا گیا کہ اے پیارے حبیب, آپ کی امت کا جو شخص بھی اللہ رب العزت پر ایمان لائے گا اور آپ کی رسالت پر ایمان لائے گا اور اسی ایمان کی حالت پر مر جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے بلکہ اس کے گناہوں کی سزا دے کر اس کو کبھی نہ کبھی جہنم سے ضرور نکال دیں گے, لیکن ان کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا. خلود فی النار امت پر ختم کر دیا گیا. یہ تین تحفے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے, اور اس طرح یہ سفر معراج ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لانے لگے. جب آسمان چھٹے آسمان پر آئے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے, پوچھا کہ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا 50 نمازیں لے کر جا رہا ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پیارے حبیب, میں لوگوں کو جانتا ہوں, میرا بنی اسرائیل سے واسطہ پڑا ہے, لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے, لوگ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے, آپ اللہ رب العزت کے پاس واپس جائیے اور ان نمازوں میں کمی کروا کر آئیے. پیارے حبیب امت کے درد کو لے کر واپس اللہ رب العزت کے پاس گئے, اللہ کے حضور جا کر درخواست کی کہ ربا نمازوں میں کچھ کمی کیجئے, امت پر مشقت ہوگی. رب نے فرمایا 45 نمازیں کرتا ہوں, 5 نمازیں گھٹا دی گئی. پیارے حبیب واپس آئے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کتنی لائے؟ فرمانے لگے 45 لایا. فرمانے لگے یہ لوگ نہیں پڑھیں گے, واپس جا کر کم کرا کر آئے. پیارے حبیب واپس گئے, 5 اور نمازیں کم ہو گئی, 40 کرا کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ دوبارہ جائیں, میں ان لوگوں کو جانتا ہوں, یہ نافرمان لوگ ہیں, یہ 40 نمازیں ادا نہیں کریں گے, آپ واپس جائیں. پیارے حبیب امت کے درد میں واپس گئے, 5 اور کم کروا کر لائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھیجا, پھر 5 اور کم کرا کر لائے. ایسے آتے رہے جاتے رہے, آخر میں جب گئے تو 5 لے کر آئے, اور 5 بھی اس انداز میں لے کر آئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا, اے پیارے حبیب, آپ بار بار آ رہے ہیں, امت کے درد میں آ رہے ہیں, مجھے آپ کا بار بار آنا بہت اچھا لگتا ہے, آپ بہت پیارے لگتے ہیں, مجھے آپ کی امت بھی بہت پیاری لگتی ہے. اور اللہ کے بندیوں, رب کو دیکھو, رب کو مسکراتے ہوئے دیکھو, رب کے اس امت پر احسان دیکھو. رب نے آخری فیصلہ فرمایا, رب نے فرمایا, جاؤ پیارے حبیب, اپنی امت کو جا کر 5 نمازیں دو, اور ان سے جا کر کہہ دو کہ تمہاری ہر نماز 10 نمازوں کے برابر ہے, تم میں سے جو شخص بھی 5 نمازیں ادا کرے گا رب اس کو 50 نمازوں کا اجر دے گا, رب اس کو 50 نمازوں کا اجر دے گا, تمہاری ایک نماز 10 نمازوں کے برابر ہے. پیارے حبیب, خوشی خوشی 5 نمازیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا لائے؟ فرمانے لگے 5 لایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے, کم کروا کے لائیں. فرمانے لگے نہیں, اب رب سے حیا آتی ہے, دوبارہ نہیں جاتا. یہ کہتے ہوئے واپس آ گئے. یہ سفر ختم ہوا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس سفر کی داستان سنائی, ایمان والے ایمان لائے, مشرکوں نے شک کرنا شروع کر دیا, اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اتنے سفر ہو گئے, ایک رات میں یہ سب کچھ ہو گیا. نبی اکرم sallallahu alaihi wasallam se sawal karna shuru kar diye ke bataye aap baitul maqdis gaye hain to us baitul maqdis ke daro deewar kehte hain us baitul maqdis ke satoon kehte hain us baitul maqdis ke darwaze kehte hain ab dekho to sahi agar koi shakhs kisi jagah ko ek martaba dekhe to wo uske bare mein sab kuch nahi batla sakta balki rozana bhi insaan kisi jagah ko dekhta hai lekin itne gaur se nahi dekhta ke uske daro deewar batla sake uske darwaze batla sake main rozana is markaz ki masjid ko dekhta hu yahan par namazein padhta hu lekin agar koi mujhse puche ke is markaz ki masjid ke kitne satoon hain ya kitni khidkiyan hain to main nahi batla sakta lekin unhone pyare habib ki takdeed karne ke liye aapko jhutlane ke liye sawal karna shuru kar diye allah rabbul izzat ne baitul maqdis aur darmiyan ke tamam parde hatakar nabi akram sallallahu alaihi wasallam ki aankhon ke samne baitul maqdis ko kar diya wo mushrik jo bhi sawal karte pyare habib unko batlate jate unki aqle hairan ho gayi aur pyare habib ne farmaya o logo tum to itni baat karte ho isse aage meri baat suno maine wahan se aate hue sham ke raste mein ek qafla dekha jis qafle ke andar itne oont hain aur unme isi rang ke oont hain aur un qafle ke aage chalne wale jo do oont hain un dono ooton ka rang ye hai aur un par is kisam ki boriyan sawar hain wo oont aa rahe hain aur wo itne dinon ke baad فلاں دن تک مسجد حرام اور بیت اللہ شریف کے اندر آ جائیں گے کعبۃ اللہ میں آ جائیں گے تم ان کو دیکھ لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے ان اونٹوں کا جو نقشہ بتایا اس قافلے کے جو افراد کا نقشہ بتلایا اور اس قافلے کے اونٹوں کے جو رنگ بتلائے اور ان کے آنے کا جو وقت بتلایا لوگوں نے دیکھا کہ وہ قافلہ اسی رنگ و روپ کے ساتھ اسی وقت میں مکہ المکرمہ میں داخل ہوا صدق اللہ العظیم وصدق نبیه الکریم اللہ رب العزت کے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا جو کچھ دیکھا وہ سب کچھ سچ دیکھا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ واقعہ معراج ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق آموز واقعہ ہے اور ہدایت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیں اس واقعے کو یاد رکھیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہماری آئندہ نصیب انشاءاللہ اسی طریقے سے ایک جمعرات کو چھوڑ کر دوسری جمعرات کو ہوگی گرمی کا موسم ہے لیکن آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اللہ رب العزت آپ کا شکرانہ قبول فرمائے کوشش کیا کریں کہ وقت پہ تشریف لے آیا کریں تاکہ اندر کے جو درس ہیں وہ بھی سن لیا کریں بہت اہم موضوعات پر بہت مفید دروس ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے آئندہ درس کے موضوعات انشاءاللہ اللہ رب العزت کے باقی مسلمان اور اسی طریقے سے جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال اور تیسرا موضوع ہماری سورہ علق جو چل رہی تھی اس کا تتمہ ہوگا انشاءاللہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کی جائے گی زندگی رہی تو انشاءاللہ تو تمام حضرات بھرپور انداز میں کوشش کریں کہ بر وقت شرکت فرمائیں دعا فرما لیجیے الحمدللہ رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين ترك الله حافظنا الله ناصرنا الله ناجرنا اللهم معنا فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تعذب امة محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب امة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نعوذ بك من الجذام والبرص والجنون وسيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن ان نرد الى ارذل العمر. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يا ارحم الراحمين هم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دی. مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دی. یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پر رحم فرما دی. مالک بہت برے حال ہو گئے ہمارے. مالک بہت بری حالتیں بن گئی ہماری. مالک ہمارے دل کافر ہو گئے. گناہ کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں رتی بھر ندامت نہیں آتی. سینا چوڑا کر کے مالک آپ کے سامنے اکڑ کر گناہ کر کے چلے جاتے ہیں ہمارے. مالک دن رات گناہ کرتے ہیں ہمارے. اپنی زندگی گناہوں میں کھپاتے 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 مالک موت کے قریب سے قریب کر ہوتے چلے جا رہے ہیں مالک. مالک بدل دیجئے ہمارے دلوں کو. مالک بدل دیجئے ہمارے دلوں کو. مالک یہ کافر دل کیوں نہیں تڑپتا ہم کی یاد میں. یہ کافر دل کیوں نہیں روتا گناہ کر کے. کیوں نہیں ڈرتے ہم جہنم سے مالک. نہیں ڈرتے ہم قبر سے. نہیں ڈرتے ہم قرآن سے. مالک رحم فرما دیجیے. مالک رحم فرما دیجیے. مالک رحم. مالک رحم فرما دیجیے. مالک آپ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں مالک. کوئی ماں اپنے بچوں کو جلتا ہوا نہیں دے سکتی. کوئی ماں اپنے بچوں کو قبر میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. کوئی ماں اپنے بچوں کو کوڑے کھاتے ہوئے مارے کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. تو مالک آپ کیسے ہمیں جنت میں ڈالیں گے. مالک رحم فرما دیجیے. مالک مرنے سے پہلے ہماری زندگیوں کو بدل دیجیے. مالک مالک ہماری زندگی کے اور دن کم ہو گئے. موت اور قریب آ گئی لیکن ہم نہیں بدلے. ہمارے دل نہیں بدلے. مالک دن رات بے حیائیاں کرنا غیبتیں کرنا آپ کی نافرمانیاں کرنا ہماری عادتیں بن چکا ہے. مالک رحم فرما دیجیے. مالک آپ کو یہ میری ماں کے پھیلے ہوئے دوپٹوں کا واسطہ. مالک یہ میری روتی ہوئی بہنوں کا واسطہ. مالک مالک یہ میرے بچوں کا واسطہ. مالک مالک میرے شہیدوں کے ٹکڑوں کا واسطہ. مالک مالک پیارے حبیب کی راتوں کا واسطہ. مالک مالک پیارے حبیب کی معراج کا واسطہ. مالک یا رب الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساكين یا ارحم الراحمین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا اله الا انت سبحانك. لا اله الا انت سبحانك.
انا كنا من الظالمين مالك یہاں کا وقت ہے مالک سورج کر رہا ہے مالک فرشتوں نے مجلسوں کو گھیرا ہوا ہے مالک فرشتوں کو حکم فرما دیجیے مالک وقت ہمارے ہاتھوں سے گزرتا جا رہا ہے مالک اپنے فرشتوں سے کہہ دیجیے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو معاف فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے مالک ہماری اولاد پر ہمارے گھر والوں پر ہمارے بہن بھائیوں پر ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجیے مالک ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما دیجیے مالک ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دیجیے مالک جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو مریض ہیں ان کے گھروں میں کوئی مریض ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستفیضہ دائمہ نصیب فرما دیجیے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما دیجیے جو روزی کے لیے تنگ ہیں ان کو حلال رزق طیب نصیب فرما دیجیے ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما دیجیے ہم سب کی حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے حفاظت فرما دیجیے برے انجام سے برے وقت سے برے مناظر سے بری آفت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے ہمارے جو لوگ آپ کی طرف آ گئے ہیں مالک ان سے گزر گئے ہیں مالک ان کے حالوں پر رحم فرما دیجیے ان کی قبروں کو روزن امید جنت بنا دیجیے ان کو اعلی علیین میں مقام نصیب فرما دیجیے امت کے مظلوموں کے حال پر رحم فرما دیجیے امت کے قیدیوں پر رحم فرما دیجیے جو کوئی بھی دشمنوں کی قید گئے اس کو رہائی نصیب فرما دیجیے ہمارے بھائی امار جتنے قیدی بھی ہیں بس سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے ہماری بہن ڈاکٹر آفیہ کو رہائی نصیب فرما دیجیے ہماری امت کے مظلوم کشمیر کی مظلوم ماؤں بہنوں پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ہماری ان پر رحم فرما دیجیے مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک ہماری قبر کے اندھیروں سے حفاظت فرما دیجیے مالک جہنم کی سختیوں سے حجر کی سختیوں سے حفاظت فرما دیجیے مالک ہمارے جنت والوں میں ہمارے نام لکھ دیجیے مالک جہنمیوں کی فرشت سے ہمارے نام نکال دیجیے مالک مالک ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے مالک مالک کی راہیر میں آپ سے جوڑی پھیلا کر آپ سے ہاتھ پھیلا کر مالک معافی مانگتے ہیں مالک کہاں جائے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلبی ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے مالک معاف فرما دیجیے مالک چند ہزار لوگ ہم بیٹھے ہیں مالک معاف فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے اللہم ما مننت به فتممه وما انعمت به فلا تسلبه وما شكرته فلا تحسكه وما علمته فاغفره يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.